السلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے. گنتی کے اعتبار سے مدت اور فاصلہ اور سن کے اعتبار سے اسلامی سن، اسلامی سال، اس کی ابتدا محرم سے اور اس کی انتہا ذوالحجہ پہ. لیکن عبادت کے اعتبار سے، اطاعت اور عبادت کے لحاظ سے اسلامی سال کی ابتدا رمضان سے ہوتی ہے اور اسلامی سال کی انتہا عبادت کے اعتبار سے شعبان میں ہوتی ہے. گویا عبادتی سال مومن کے لیے عبادت، اطاعت، ریاضت، مجاہدہ، اعمال کے اعتبار سے مومن کے حق میں سال کی ابتدا رمضان سے اور سال کی انتہا شعبان سے. اب ذرا دیکھیں کہ جو عبادت کے اعتبار سے ہمارے لیے پہلا مہینہ تھا رمضان کا، عبادتی سال کے اعتبار سے رمضان گویا پہلا مہینہ ہوا، تو اللہ نے اس مہینے میں جو عبادت رکھی وہ دو طرح کی. ایک وہ عبادت ہے جو نہ کرنے کی ہے اور ایک وہ عبادت ہے جو کرنے کی ہے. روزہ رکھنا در حقیقت کئی چیزوں کو نہ کرنا ہے، نہیں کھانا، نہیں پینا، یا روزہ نہ کرنے والی عبادت ہے. اور رمضان میں دوسری اہم عبادت نماز ہے، یہ کرنے والی عبادت ہے. گویا علمی انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ ایک ایسا بنایا جس میں ترقی عبادت اور فعلی عبادت دونوں کو اللہ نے جمع کر دیا اور روزے کا تعلق دن سے رکھا اور نماز کا تعلق اللہ نے رات سے رکھا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ روزہ رات میں رکھا جاتا اور نماز دن میں ادا کی جاتی، لیکن اللہ نے روزے کو دن میں رکھا، اس لیے کہ اگر روزہ رات میں رکھا جاتا تو روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کا مقصد انسان کو بھوکا رکھنا، بھوک کا احساس ہوتے رہنا، اور اس بھوک کے احساس سے انسان کے اندر جو قوت بہیمیت ہے، جو جانداروں کی جو کچھ خرابیاں انسان میں ہے اس کو ظاہر کرنا تھا. تو اگر رات میں روٹی کا حکم ہوتا تو نہ انسان کو تپش ہوتی، نہ حرارت ہوتی، نہ گرمی ہوتی، نہ بھوک و پیاس کا احساس ہوتا اور پوری رات بندر ہوتا رہتا. تو روزے کا جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا رات میں، اس لیے روزے کو دن میں رکھا گیا. اور روزے کے علاوہ دوسری عبادت تراویح ہے، اس تراویح کو رات میں رکھا گیا کیونکہ تراویح ایک لمبی عبادت ہے. روزہ ایک کنڈیشن کا نام ہے، ایک ہی حالت میں انسان رہتا ہے، اور نماز میں انسان کی حالت بدلتی بدلتی ہے. تو اللہ نے رات جو پرسکون حصہ ہے اور رات جس میں رحمتوں اور تجلیات کا نزول زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ نے رات میں نماز کو رکھا تاکہ بندہ پرسکون انداز میں نماز کو ادا کر سکے. یہ ہے روزے کو دن میں رکھنا اور تراویح کو رات میں رکھنا. اب یہاں پہ ایک بات اور ہو سکتی ہے کہ جب اللہ نے رمضان کو عبادت کا سال بنایا تو پھر تراویح اور نماز میں ہی اضافہ کیوں کیا گیا؟ کوئی اور عبادت میں اضافہ کر دیا جاتا، مثال کے طور پہ ذکر بڑھا دیا جاتا، تلاوت بڑھا دی جاتی، زکات و خیرات بڑھا دیے جاتے، نماز میں ہی اللہ نے اضافہ کیوں کر دیا؟ پیارے نبی کی زبان سے نماز میں ہی اضافہ کیوں ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کو سمجھیں کہ انسان کی تخلیق کا، ہماری اور آپ کی تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے عبادت. اور عبادت کے معنی آتے ہیں بندگی کے، عبادت کے معنی آتے ہیں نیاز مندی کے، آج سے انکساری کی انتہا کے، کہ بندہ اپنے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی بے کسی، اپنی انکساری کی انتہا ظاہر کر دے، جس کو تذلل کہا جاتا ہے. تو گویا عبادت میں سب سے اہم، عبادت کا مقصد تذلل، عاجزی، انکساری، بے کسی، بے چارگی، ابدیت اور فنائیت کو ظاہر کرنا. یہ ہے عبادت کا اصل مفہوم، یعنی وہ انداز اللہ کے سامنے اپنایا جائے جس انداز سے بندے کی طرف سے بندگی، عاجزی، انکساری، فنائیت، تذلل یہ ظاہر ہو. یہ ہے عبادت کا انداز. اب اس عبادت کے مفہوم کو سامنے رکھ کر اللہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی بھی عبادت کی شکلیں دی ہیں، جتنے بھی اعمال، جتنے بھی احکام، نیکیوں کے جتنے طریقے ہمیں اور آپ کو دیے، ان تمام طریقوں، ان تمام اعمال، ان تمام احکام سے اگر آپ غور کریں گے تو ان تمام احکام کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو عمل انسان کے تذلل کو، انسان کی فنائیت کو، انسان کی ابدیت کو، انسان کی عاجزی انکساری کو، انسان کی بندگی اور نیاز مندی کو جو عمل سب سے زیادہ ظاہر کرتا ہے وہ نماز ہی نماز ہے. نماز ہی سب سے زیادہ انسان کے تذلل کو، عاجزی کو، بے کسی کو، بے چارگی کو، فنائیت کو، ابدیت کو، یہ نماز ہی سب سے زیادہ ظاہر کرتا ہے. اس نماز کے اندر ایک ایسی ابدیت ہے جو ابدیت کا کچھ حصہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں پایا جاتا. مثال کے طور پہ آپ روزہ کو دیکھیں، روزہ ایک عبادت ہے، مگر روزے کی حقیقت پر اگر آپ غور کریں گے تو روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی ذات سے ہی مشابہت رکھتا ہے. روزہ نہ کرنے کا نام ہے، نہ کھانے نہ پینے کا نام ہے، اللہ بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. زکات دینے کا نام ہے، خرچ کرنے کا نام ہے، اللہ بھی خرچ کرتا ہے. تو بندہ زکات دیتا ہے، زکات ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے عمل کے مشابہ ہے. بندہ روزہ رکھتا ہے، بندے کا روزہ اللہ کے عمل کے مشابہ ہے، کہ اللہ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے، بندہ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے. تو گویا حج کو دیکھیں کہ حج کے اندر بندہ اپنے مال کو بھی خرچ کرتا ہے، بغیر مال خرچ کیے حج نہیں ہوتا، تو اللہ بھی اپنا بھی مال کو خرچ کرتے ہیں. تو حج کا جو مفہوم ہے وہ اللہ کی ذات سے کچھ نہ کچھ مشابہت رکھتا ہے. گویا نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اہم عبادتیں, ان اہم عبادتوں کا کچھ حصہ اللہ کی ذات سے کہیں نہ کہیں کمپیئر کر لیتا ہے, مشابہت اختیار کر لیتا ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے, نماز ایک ایسا عمل ہے جس نماز کا کوئی حصہ اللہ کی ذات سے نہیں جڑتا. یہاں ابدیت ہے, بندہ غلامانہ انداز میں ہاتھ باندھ دیتا ہے, غلاموں کی طرح نگاہ کو جھکا دیتا ہے, کبھی اپنی کمر اپنی پیٹھ کو جھکا دیتا ہے, کبھی اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے, اپنی زبان سے وہی کہتا ہے جو آقا کہہ رہا ہے, تمہیں یہی کہنا ہے. گویا نماز کی پوری کنڈیشن, نماز کی ابتدا سے لے کر انتہا, یہ پوری کی پوری ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عبادت کا کوئی حصہ ذات باری میں نہیں پایا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پورے طور پر انسان کی عبدیت کو, انسان کے عابد ہونے کو بتاتا ہے, اور اللہ عابد نہیں ہے بلکہ اللہ معبود ہے. اس لیے رمضان کے مبارک مہینے میں رات میں ایک ایسی عبادت بڑھا دی گئی جو عبادت پورے طور پر انسان کی عبدیت کو, فنائیت کو, اس کی بندگی کو, اس کی نیاز مندی کو, اس کے عز و انکساری کو ظاہر کرے, اس لیے نماز کو اس میں رکھا گیا. اسی بنا پر کہا گیا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو جامع عبادات ہیں, ساری عبادات کا مجموعہ ہے. یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت میں اگر آپ غور کریں گے تو دیگر تمام عبادتوں کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں پایا جاتا ہے. روزے کا حصہ بھی نماز میں ہے. روزہ کہتے ہیں کچھ چیزوں کے چھوڑنے کو. انسان نماز پڑھتا ہے, کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, تو روزے کا حصہ نماز میں پایا گیا. زکات نام ہے خرچ کرنے کا, نکالنے کا. نماز میں ہی انسان اپنا وقت نکالتا ہے, نماز میں انسان پیسے خرچ کر کے کپڑے بناتا ہے, بغیر سب کے اس کی نماز نہیں ہو سکتی. نماز میں انسان مسجد مصلی بناتا ہے, بغیر خرچ کیے پھر نہیں کر سکتا. اگر زکات کا حصہ بھی انسان کی نماز میں ہے. اور حج کو دیکھیں, حج میں انسان اپنا وقت فارغ کرتا ہے, نماز میں بھی انسان کو وقت فارغ کرنا پڑتا ہے. حج کے اندر دیکھیں, انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے, کبھی مکے میں ہے, کبھی عرفات میں ہے, مزدلفہ میں ہے, منا میں ہے. یہاں دیکھیں انسان, کبھی قیام میں ہے, کبھی رکوع میں ہے, کبھی سجدے میں ہے, کبھی قاعدے میں ہے. تو گویا حج میں جس طرح انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے, نماز کے اندر بھی حج کا یہ حصہ پایا جاتا ہے. اس لیے زکات کا مفہوم بھی نماز میں, روزے کا حصہ بھی نماز میں, حج کا حصہ بھی نماز میں. اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ نماز یہ جامع العبادات ہیں. بلکہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا کہ اللہ نے جتنی عبادتیں دی ہیں ان تمام عبادتوں میں اصلاً, ان تمام عبادتوں میں اصلاً دراصل نماز ہی در حقیقت بندے کی بندگی کو ظاہر کرتا ہے. کیونکہ نماز جامع عبادات ہے, اور ایسی جامع عبادات ہیں جس کی تشریح عارفین نے بڑے عجیب انداز میں کی ہے کہ نماز اللہ کی بندگی کو ظاہر کرتا ہے, مگر یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو فرشتوں کی عبادت سے ملتی جلتی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو جامعدات کی عبادتوں سے ملتی جلتی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو جانداروں کی عبادتوں سے ملتی جلتی ہے. میرا نماز ایک ایسا عمل ہوا جو عمل فرشتوں کے عمل کے مشابہ, جو عمل جامعدات کے عمل کے مشابہ, اور جو عمل دوسری مخلوقوں کے عمل کے مشابہ. نماز کی ہے پہ اگر آپ غور کریں تو تراویح پہ اگر آپ غور کریں گے تو تراویح کے اندر دس چیزیں پائی جاتی ہیں. چار تو حالتیں ہیں, کنڈیشن ہے, اور چھ طرح کے ذکر اس میں پائے جاتے ہیں. نماز میں چار حالتیں ہیں, قاعدہ, رکوع, سجدہ, قیام. یہ چار حالتیں ہیں انسان کی, اور ان چار حالتوں کے ساتھ ساتھ چھ قسم کا ذکر اللہ نے اس میں رکھا ہے. تلاوت بھی ہے, تسبیح بھی ہے, تحمید بھی ہے ربنا لک الحمد, اس کے بعد دعا بھی ہے، صلاۃ و سلام بھی ہے اور استغفار بھی ہے. یہ چھ قسم کا ذکر نماز میں شامل ہے. گویا نماز دس چیزوں کا مجموعہ ہے. اب بعض لوگوں نے یہاں پہ عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے دس گروہ بنائے ہیں، دس جماعتیں اللہ نے فرشتوں کی بنائی ہے. فرشتوں کی ایک جماعت وہ ہے جو صرف قیام کی حالت میں، دوسرا گروہ وہ ہے جو صرف رکوع کی حالت میں، تیسرا وہ ہے جو سجدے کی حالت میں، چوتھا وہ ہے جو صرف قاعدے کی حالت میں، پانچواں گروہ فرشتے کا صرف اور صرف تلاوت میں، چھٹا گروہ وہ ہے جو تسبیح میں لگا ہے، ساتواں وہ ہے جو تحمید میں لگا ہے، آٹھواں وہ ہے جو دعا میں لگا ہے، نواں وہ ہے جو صلاۃ و سلام میں لگا ہے، اور دسواں فرشتوں کا گروہ وہ ہے جو استغفار میں لگا ہے. گویا اللہ نے فرشتوں کے دس گروہ بنائے. ان دسوں گروہ کو، ان دسوں جماعت کو اللہ نے ایک ایک عمل دیا ہے، ایک ایک عمل دیا ہے، مگر اپنے بندے کو اللہ نے دسوں طرح کے فرشتوں کا عمل مجموعی طور پر دو رکعت کے اندر دے دیا ہے. گویا ہماری یہ نماز فرشتوں کے دس گروہ سے ملتی جلتی عبادت ہے. اور لکھا ہے کہ کم سے کم اگر فرشتوں کی ایک جماعت میں 10,000 کو مان لیا جائے، کم سے کم فرشتوں کی جماعت میں کم سے کم 10,000 کو مان لیا جائے تو 10 گروہ ہیں، اس کا مطلب 1,00,000 فرشتے ہوئے. 1,00,000 فرشتے جس عبادت کو الگ الگ انداز میں کرتے ہیں، یہ بندہ خدا 1,00,000 فرشتے کے برابر دو رکعت نماز میں اللہ کی عبادت دکھلا دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں تراویح کی نماز اس لیے دی کہ تیری دو رکعت کی تراویح ہمارے 1,00,000 فرشتوں کی نماز و عبادت کے برابر ہو جائے. اور پھر اسی نماز کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس نماز کو دوسری جامدات کے بھی برابر بنا دیا. درخت قیام کی حالت میں ہے، چوپائے رکوع کی حالت میں ہے، پہاڑ قاعدے کی حالت میں ہے، کیڑے مکوڑے سجدے کی حالت میں ہیں. یہ گویا جاندار ہیں، مخلوق ہیں. یہ مخلوق جس حالت میں بھی ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. پروردگار نے مومن بندے کو دو رکعت تراویح اور دو رکعت نماز ایسی دی ہے کہ وہ دو رکعت پڑھ کر گویا قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے اقرار اعتراف کرتا ہے کہ پروردگار پوری دنیا میں تیرے جتنے بھی درخت ہیں، پوری دنیا میں اگر تیرے درخت تیرے سامنے قیام کرتے ہیں، میں تیرے گھر میں آ کر قیام کرتا ہوں. اے اللہ، جتنے جانور ہیں رکو کرتے ہیں، میں تیرے گھر میں آ کر رکو کرتا ہوں. اللہ، جتنے کیڑے مکوڑے سجدے کرتے ہیں، اللہ میں بھی سجدہ کرتا ہوں. پہاڑ اگر قاعدے میں ہے، اللہ میں بھی قاعدے بیٹھا ہوا ہوں. مجھے جتنے بھی پہاڑ ہو یا کوئی بھی ہو، جاندار ہو یا تمام کے تمام، اللہ کی عبادت میں ہے. مومن بندہ نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنی عبادت کو ظاہر کرتا ہے. پھر اس کے بعد اسی نماز کو کیوں رکھا گیا؟ چونکہ عبادت کا یہ پہلا مہینہ ہے، اس پہلے مہینے میں انسان کے احوال کو بدلنا ہے، انسان کے اندرونی کتاب کو بدلنا ہے، اخلاق ذمیمہ کو ختم کرنا ہے اور اخلاق حمیدہ کو انسان کے اندر لانا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تبدیلی ہے، یہ گویا انقلاب ہے، یہ اپنے اندر کے چینجنگ ہے. تو اپنے اندر کے اتنی زبردست چینجنگ کے لیے، اپنے اندر کے اتنی زبردست تبدیلی کے لیے ضرورت تھی ایک ایسی عبادت کی جس عبادت کی شان ہی انقلابی ہو. نماز کی پوری کنڈیشن کے اگر آپ غور کریں گے تو نماز کی پوری کنڈیشن ایک انقلابی عبادت کو بتاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا جب نماز کو دینا ہوا تو زمین پہ انقلاب آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ سے لے کر عرش پہ اٹھایا گیا. یہ انقلاب ہے، یہ زمین سے آپ کو اٹھایا گیا، وہاں تک پہنچایا گیا. پھر وہاں سے جب آپ گئے تو آپ کو 50 نمازیں دی گئی، آسمان سے 50 نمازیں دی گئی. لیکن جب وہ نماز آسمان سے چلی ہے تو چلتے چلتے زمین پہ آتے 5 ہو گئی. چلتے چلتے 50 کے بجائے وہ 5 ہو گئی. مگر جب بندے نے وہی نماز زمین پہ پڑھی، ایک عاجز بندہ اپنی عبادیت کو ظاہر کرتے ہوئے تو جب پانچ رکعت دفعہ نماز پڑھتا ہے, یہی نماز پانچ نمازیں نیچے سے چلی اوپر جاتے جاتے پچاس ہو گئی. یہ انقلابی شان ہے, اوپر سے چلی ہے تو پچاس تھی, چلتے چلتے پانچ رہ گئی, اور نیچے سے پانچ چلی تو چلتے چلتے اوپر پچاس ہو گئی. یہ بڑا نماز میں ایک انقلابی شان ہے. اللہ نے رمضان کو عبادت کا سال بنا کر اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کر دیا, ایک ایسی عبادت دے رہا ہوں جس عبادت کی شان, جس عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انقلابی ہے. اگر تم اس انقلابی عبادت کو اچھی طرح کرو گے تمہارے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے انقلابی نماز دی. پھر دیکھیے نماز کا مطلب زمین پہ بھی انقلاب آتا ہے اور اسی کے ساتھ آسمان پہ بھی انقلاب آتا ہے. اگر بارش بند ہو جاتی ہے تو آپ صلات استسقاء پڑھتے ہیں, سورج گرہن ہوتا ہے تو سورج گرہن کی نماز پڑھتے ہیں, چاند گرہن کی نماز پڑھتے ہیں. نماز ہو رہی ہے نیچے اور انقلاب ہو رہا ہے آسمان پہ, سورج چھڑ جاتا ہے, چاند صاف ہو جاتا ہے, بادل آنے لگتے ہیں, پتا چلا کہ ایک ایسی انقلابی عبادت ہے کہ ہو رہی ہے زمین پر اور اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے زمین کے اوپر آسمان پہ. جب اس نماز کا اثر پہاڑ پہ ہو سکتا ہے, سورج اور چاند پہ ہو سکتا ہے, اس کا اثر بارش پہ ہو سکتا ہے, تو یہی نماز اگر مومن بندہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر پڑھے گا تو کیا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اسی دل کو بدلنے کے لیے تراویح کی نماز دی ہے کہ انقلابی عبادت ہے. اس انقلابی عبادت کو اگر تم کرتے رہو گے تمہارے دل کا حال بدل جائے گا. اس لیے میرے دوستو یہ تراویح پڑھوانا, اتنی محنت و مجاہدہ کروانا, چالیس چالیس سجدے کرانا, بیس رکعت پڑھوانا, در حقیقت صرف رکعت کو گنوانا نہیں ہے, یہ رکعت کو پڑھوانا نہیں ہے, اس نماز کے ذریعے سے ہمارے باطن کو بدلوانا ہے, اس نماز کے ذریعے سے ہماری روح کو تازگی بخشنا ہے, اس نماز کے ذریعے ہمارے قلب کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب اس نماز کو ہم نماز کی طرح پڑھیں, نماز کی طرح پڑھیں, خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں, جس جمعی کے ساتھ پڑھیں, پوری طہارت کے خیال کے ساتھ پڑھیں گے, یہی نماز ہمارے قلب ہمارے روح کی تازگی انقلاب کا ذریعہ بنے. کیسے کیسے لوگوں نے نمازیں ادا کی اور ہماری نماز کیسی ہوتی ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنائیں. بہت سے احباب یہ پوچھتے ہیں کہ تراوی میں جی نہیں لگتا, یا پہلی رکعت میں کم سے کم جی تو لگ جاتا ہے, اس کے بعد پھر ہم کہیں اور ہوتے ہیں. یاد رکھیے آسان طریقہ بتاتا ہوں, اگر آپ اپنی تراوی کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں تو امام صاحب جب درد کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں جو لفظ ان کی زبان سے نکل رہا ہے آپ اس کے آگے سوچیے کہ آگے کیا آ رہا ہے, جو وہ پڑھتے جا رہے ہیں, جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے, جو لفظ آپ کے کانوں تک پہنچ رہا ہے, جیسے جیسے جو لفظ آپ کے کانوں تک پہنچے آپ اپنے دھیان کو آگے اٹکائیے, اس کے آگے کیا ہوگا, اس کے آگے کیا, اس کے آگے کیا, اس کے آگے کیا. اگر آپ کا دھیان اس کے آگے آگے چلے گا تو ہمیشہ آپ وسائل سے خیالات سے اپنے آپ کو بچا لیں گے اور آپ کی نماز میں خوشی اور خضوع پیدا ہو جائے گا. تو ایک طریقہ تراویح کے اندر کہ آپ آگے آگے سوچتے رہیے, دوسرا طریقہ آپ یہ سوچیں کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, میرے اللہ کے سامنے میرے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے, میں اپنے اللہ کے کلام کو سن رہا ہوں. اس طرح اگر آپ پڑھیں سنیں گے تو انشاءاللہ تراویح آپ کی بہتر سے بہتر ہو جائے. یہی نماز انسان کے دل کو بدل دیتی ہے. نمازوں کے بنانے کا طریقہ کہ سنتوں کا پورا لحاظ کیا جائے, پورا لحاظ سنتوں کا ہونا چاہیے. اگر سنتوں کا ہم لحاظ نہیں کرتے, مسواک نہیں کرتے, اسی طرح ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے تو یاد رکھیے ہماری نماز ویسی نہیں ہو سکتی جیسی ہوتی ہے. اور اگر نماز پڑھنے کے جو مصنوع طریقے ہیں اس طریقے پر اگر ہم کھڑے نہیں رہتے تب بھی ہماری نماز بہتر نہیں ہو سکتی. امداد اللہ مہاری مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ان کا ایک خادم آیا, کہنے لگا حضرت میں نے آج رات خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں حور ہے اور حور وہ اندھی ہے, وہ حور اندھی ہے. حضرت جنت میں حور اور وہ اندھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا ایسا لگتا ہے کہ تو نماز تو بہتر پڑھتا ہے مگر نماز میں اپنی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے, نماز میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے, جبکہ نماز کی سنت یہ ہے کہ نماز میں تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہوں. اس سنت کے خلاف کرنے پر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ تجھے جو حور دکھلائی گئی وہ حور تجھے اندھی نظر آئی. پتہ چلا انسان کی نمازوں کا اثر اس کے اجر و ثواب پہ پڑتا ہے. میرے دوستو آج کی گفتگو میں ہم آج کی رات اسی بات کو ذرا اپنے دل پر سوچیں کہ جس نماز کے لیے ہم ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ نکالتے ہیں کیا وہ ہماری نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، حضوری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ ہماری نماز ہوتی ہے یا ہماری نماز نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہوتی ہے تو اس کو بنانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. رمضان میں اگر ہماری نماز نہیں بنے گی تو رمضان کے بعد ہماری نماز کیسے بن سکتی ہے؟ سلا بن اشیب رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، رات میں عبادت کرتے جب تھوڑی سی اونٹ آنے لگتی تو اپنی بیوی سے کہتے کہ تم ٹھہرو اور میں ذرا جنگل میں جاتا ہوں. یاد رکھو میرے جوانوں، میرے دوستو، کبھی کبھی آپ کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں پہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، جہاں پہ آزان کوئی دینے والا نہ ہو، جہاں پہ کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہو، وہاں پہ کھڑے ہو کر ایک منٹ کے لیے کچھ ذکر کر لیجیے، کوئی ایک سورہ پڑھ لیجیے، تاکہ وہ جگہ جو بالکل خالی ہے وہ جگہ آپ کے حق میں گواہ بن جائے. سیرا بن اشیم نے اپنی بیوی سے کہا میں چاہتا ہوں کہ جنگل میں جا کے عبادت کروں. دو وجہ ہے کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں. پہلی وجہ یہ جنگل کا یہ وہ حصہ ہوتا ہے جہاں کوئی گناہ نہیں ہوتا. جنگل کی جو زمین ہوتی ہے وہ عام مطلب گناہوں سے خالی ہوتی، وہاں گناہ نہیں ہوتا. تو میں چاہتا ہوں ایسی جگہ جا کر عبادت کرو کہ جہاں کوئی گناہ نہ ہوتا، اور نمبر دو ایسی جگہ جا کر عبادت کرو کہ جنگل کے کسی نہ کسی حصے میں کوئی نہ کوئی جانور اللہ کی عبادت میں ہوگا. تو ہماری عبادت ایک جانور کی عبادت کے ساتھ مل جائے گی. میں اس کے خاطر جا رہا ہوں. کیا اونچا جذبہ تھا. کئی دن گئے، ایک دن رات میں وہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھتے ہی اچانک دیکھا کہ ایک شیر گڑاتا ہوا سامنے آ کر کھڑا ہو. ان کی نماز میں ذرا برابر کوئی فرق نہیں آیا، ذرا برابر کوئی خوف و حراس نہ ہوا. پورے اطمینان کے ساتھ وہ نماز پڑھتے رہے، پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. جب نماز پڑھ چکے تو سنیے ذرا، کیا تھی اللہ پر کیا اعتماد تھا، اللہ کی ذات پر کیسا یقین تھا. سلام پھیرنے کے بعد شیر کے آنکھ سے آنکھ ملا کر کہتے ہیں شیر اگر تجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے، پوری دپٹتی ہوئی آواز میں، پوری زوردار آواز میں، اگر تجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے چیرنے اور پھاڑنے کے لیے بھیجا ہے تو اللہ کا یہ غلام حاضر ہے، آ جاؤ اپنا کام کر. کیا جرات ہے، کیا اللہ پر اعتماد ہے. اللہ نے اگر بھیجا ہے تو اللہ کے حکم پر میں یہاں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ ہی کا حکم ہے کہ تم مجھے چیرو پھاڑو، اللہ کا غلام حاضر ہے، اور آگے بڑھو اپنا کام کرو. اور اگر تو اپنی شرارت سے آیا ہے، اگر تو اپنی شرارت سے یہاں پہ آیا ہے تو اللہ کا یہ غلام تجھے کہتا ہے یہاں سے واپس چلا جا. جب یہ کہنا تھا کہ اللہ کا غلام تجھے کہتا ہے یہاں سے واپس چلا جا تو دل ہلاتا ہوا شیر واپس چلا جا. یہ کیا نماز کی تحریر تھی کہ اللہ اکبر، یہ بھوکا پیاسا شیر بھی آ کر وہاں سے واپس چلا گیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کوئی ایسی نماز تو پڑھیں جو نماز ہمارے حق میں گواہ بن جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں گئے، نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں گئے، اور وہی سجدے میں ان کا بھی انتقال. اللہ کو سجدہ کتنا پسند آیا ہوگا، نماز کی حالت کتنی پسند آئی ہوگی، اسی نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گئے، اسی سجدے میں اللہ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا. یہ ایسے سجدے کے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں اٹھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نماز اللہ کو بہت پسند آتی ہے. اس لیے میرے دوستو آج ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے کہ اللہ کے سامنے جو جامع عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے، وہ بہتر سے بہتر ادا بھی کرنا ہے، اور یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہماری نماز قضا نہ ہونے پائے، رمضان کے بعد ہماری نماز چھوٹنے نہ پائے. کتنے اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو رمضان کے مبارک مہینوں میں نمازی ہوتے ہیں، اور جیسے رمضان کا چاند عید کا چاند نکلا اس کے اگلے دن سے وہ بے نمازی ہو جاتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ رمضان میں 20-30 رکعت کا پڑھنا نفل کے طور پہ آسان ہو گیا، مگر رمضان کے بعد ہمارے لیے فرائض کا پڑھنا مشکل ہو گیا. یہ کیا وجہ
ہے لگتا ہے روزانہ کی تراویح نے ہمارے دل کو ذرہ برابر نہیں بدلا اور تراویح کا کوئی اثر ہمارے قلب پر نہیں پڑا. اگر یہ تراویح کا اثر اس کا اثر ہمارے دل پہ پڑا ہوتا اور اس تراویح نے ہمارے دل کو اگر بدل لیا ہوتا تو پہلی ہی چاند کے بعد سے ہماری نماز نہ چھوٹتی. اس لیے طے کر لیجیے کہ انشاءاللہ اس رمضان کے بعد ہماری نماز چھوٹے گی نہیں, قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نماز کو پوری حقیقت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اس طرح بیٹھیں جیسے نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں, اپنی نماز پہ ذرا ایک نگاہ ڈالیں. پروردگار نے اگر ہمیں آپ سے پوچھ لیا میرے بندے ایک سجدہ لے آؤ, میرے بندے ایک سجدہ لے آؤ, ایک تسبیح لے آؤ, ایک رکوع لے آؤ, جو ایک رکوع ایک سجدہ میری شان کے مطابق ہو. آپ نے سنا ہوگا یحییٰ بن اکثم نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ میں 55 حج لے کر آیا, 55 حج لے کر آیا. اے اللہ میں 103 قرآن ختم کر کے آیا. پروردگار نے کہا میری شان کے مطابق نہیں ہے. اللہ اکبر, جو اللہ اتنا بڑا اللہ اس اللہ کی شان کے مطابق عبادت کون کر سکتا ہے؟ ہم تو عبادت کی نقل کرنے والے ہیں لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ جب کرم کرنے پر آتے ہیں, رحم کرنے پر آتے ہیں تو اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو اپنی شان کے مطابق بنا دیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں. لہذا آج ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا ہے اے پروردگار ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز کو, ہماری وسائل اور خیالات والی نماز کو اپنی شان کے مطابق بنا دیجیے اور ہماری سجدوں کو قبول کر دیجیے. اللہ پورے پورے رمضان میں ہم تراویح پڑھتے رہیں اور یہ تراویح ہماری نجات کا ذریعہ نہ بنے. جو اللہ ہم سے تو بہتر ہے وہ شخص جو راتوں کو سوتا ہے, دن میں اپنے بال بچوں کے لیے کماتا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتا تو کہیں بہتر ہو جائے اور ہم اس کی نگاہ ہم تیرے سامنے گر جائیں. اللہ ہمیں ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. تابعی بولانی رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد ایک موقع پر قبر کی مٹی ہٹ گئی تو کسی نے دیکھا کہ نماز پڑھتے ہیں. بہت تعجب ہوا, پھر خواب میں زیارت ہوئی, پوچھا کہ آپ مرنے کے بعد نماز؟ کہنے لگے مجھے نماز میں ایسی لذت ملتی تھی کہ میں ہمیشہ اپنے اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مرنے کے بعد اگر کچھ دینا ہو تو مجھے نماز کا موقع دے دینا. چنانچہ اللہ نے مجھے نماز کا موقع دے دیا. اللہ اکبر. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ ہی مستقی پرہیزگار تھے, نیت باندھی اور کہا ایا کرنا عبد و ایا کرنا چاہیے, ایا کرنا عبد و ایا کرنا چاہیے. پڑھا تار نہ لا سکے, زمین سے گرے اور وہیں ان کی موت آ گئی. کتنے اللہ کے بندے تھے جو اپنی نماز میں گرے ان کی موت آ گئی, یہ سوچتے ہوئے کہ میں تو اللہ کی شان کے مطابق نہ قیام کر پاتا ہوں نہ سجدہ کر پاتا ہوں, ایسی دکھلاوے کی نماز سے کیا فائدہ. اللہ جو پوری رات عبادت کرتا ہو, آپ کے سامنے روزہ کرتا ہو, اور ہم پوری رات عبادت تو کیا کرتے, جو عبادت کرتے ہیں اس میں بھی کہیں اور پھرتے ہیں. اللہ ہمیں سچی عبادت کی توفیق عطا کر. ہوا او دل سے والا دل بدل دے, ہوا او دل سے والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا او دل سے والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, میرا رستہ بدل دے دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, پناہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے مزہ آ جائے مولا دل بدل دے آپ اٹھائیے دعا کیجیے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم واہل ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى اللهم اني ضعيف فصل في رضاك شعبي وخذ بناصيتي الى الخير واجعل الاسلام منتهى رضائي اللهم اني ضعيف فصوني ذليل فعزني فقيم فارزقني يا اكرم الاكرمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض اي الله ظاهر میں تیرے بندے ہیں باطن میں نہایت کرتے ہیں اللہ ہم تیرے گھر کے نمازی ہیں مگر کیا معلوم ہم تیرے گھر سے واپس جاتے ہوں اور ہماری نمازیں ہمارے چہرے پر مار دی جاتی ہو اللہ ہمیں ایسی نماز سے حفاظت کروا ہمارے گناہوں کو معاف کروا دے اللہ یہ مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے اللہ مغفرت کی آدھی رات گزر چکی ہے اللہ مغفرت کے آدھے حصے گزر چکے ہیں اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں آپ کو بدینی کا پیالہ بنا دیا ہے اللہ آدھی رات میں بھی اگر مغفرت کا حصہ نہ ملا تو اللہ ان سے بڑھ کر محروم کون ہوگا ناکام کون ہوگا اللہ ناکام کون ہوگا جس نے تیرے گھر پر ڈیرا ڈال دیا ہو ہاتھ پھیلا دیا ہو اللہ اگر مغفرت نہ ملی تو ہم سے بڑھ کر افسوس کرنے والا کون ہوگا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے اللہ مغفرت فرما دے اللہ مغفرت فرما دے مغفرت نہیں کرنا پھر بھی میرے مولا مغفرت فرما دے اللہ مغفرت تیرے فضل میں ہے اللہ تیرے قدرت میں ہے اللہ نے اشرا اس لیے بنایا کہ اپنے گناہگار بندوں کی مجھے مغفرت کرنی ہے اللہ ہم گناہگار بندے تیرے سامنے حاضر ہیں مجرم بندے حاضر ہیں بتراری مجرم حاضر ہیں اللہ کی مغفرت کر دیجیے اللہ مغفرت کر دیجیے اللہ مغفرت کر دیجیے اللہ پار جی کر گزر چکے اللہ پار جی کر گزر چکے سب سے قریب اگر نہیں کیا پھر بھی فرما دیجیے کہ اللہ اپنی شاید نشان کر دیجیے پروردگار اگر کوئی شرط لگا دیتا مغفرت اس کی ہوگی جس کی زبان پاکیزہ ہوگی مغفرت اس کی ہوگی جس کا دل صاف ستھرا ہوگا مغفرت اس کی ہوگی جس کا سچا بہت اچھا ہوگا اللہ تب جب ہم ہاتھ اٹھانے کے قابل نہ رہتے زبان کھولنے کے قابل نہ رہتے مگر میرے والا تو نے کہا میرا مسئلہ کیا ہے کتنا گندا سہی آج جاؤ اگر تم بہت سارے گناہوں میں ڈوبے ہو ہاتھ پھیلا دو میرے والا ہم نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اللہ مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے ہمارے اقربا کی مغفرت فرما گھر والوں کے والدین کی مغفرت فرما رشتے داروں کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما مسلمین کی مغفرت فرما صحابہ کی مغفرت فرما چھوٹے بڑوں کی مغفرت فرما اللہ جو گزر چکے ہیں اللہ جی ان کی مغفرت فرما اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ آج وہ ایک دفعہ شکر اللہ کہنے کے محتاج ہو گئے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے محتاج ہو گئے اللہ ہم تمام کی طرف سے ان کی مغفرت فرما دے ہمارا بیانی سلیرا اللہ ایک روایت ایک وقت ہمارا بھی آنے والا ہے اللہ وقت ہمارا بھی آنے والا ہے کب آنے کا معلوم نہیں ہے کہاں آنے کا معلوم نہیں ہے کس جگہ پہ آنے کا نہیں معلوم ہے لیکن وقت تو آنا ہی آ
جانا ہے اللہ، اگر اس وقت کوئی نہ ہوا اللہ تو اپنی رحمت عطا کر دینا، اس سے خاتمہ عطا کرنا، اس سے اچھی حالت عطا فرمانا، اچھا دین عطا فرمانا، اچھی کیفیت عطا فرمانا، سجدے کی بہت عطا کرنا، سجدے کی بہت عطا کرنا، سجدے کی بہت عطا فرمانا، اللہ پوری موت کی حفاظت فرمانا، پوری حالت کی حفاظت فرمانا، پورے دن پوری رات کی حفاظت فرمانا، پوری ساتھیوں کی حفاظت فرمانا، ایکسیڈنٹ کی حفاظت فرمانا، اللہ بڑے خطرناک بیماریوں سے اور چھوٹی بیماریوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، ایڈس کی حفاظت فرما، کینسر کی حفاظت فرما، کتنے آپ کے بندے ایسے ہیں جوان بچے بوڑھے ہیں کینسر کے مریض کے بارا بستر کے اوپر پر اپنی موت کے وقت کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اپنے وقت کی زندگی کو ساتھ رہے ہیں، اللہ تمام کو شمار کاملہ آجنا مستجبہ دائمہ عطا فرما، اللہ ہمارے کاروبار برکت عطا فرما، ہر میں خیر برکت عطا فرما، ہر میں سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما، محبت عطا فرما، سکون عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کا سرور بنا، اولاد کے دکھیارے ہونے سے ہماری حفاظت فرما، رب کریم پیارے اللہ پیارے نبی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، 17ویں رمضان آنے کو ہے، اللہ ایک دفعہ 17ویں رمضان پیارے نبی کے دور میں بھی آئے، اللہ آپ نے اس وقت اپنی طاقت و قوت ظاہر فرما دیا، اللہ آپ نے اپنی طاقت و قوت ظاہر فرما دیا، اللہ حضرات صحابہ 313 اللہ آپ نے ان کو سرخرو فرما دیا، اللہ ان کو سرخرو فرما دیا، عزت اور بالا عطا فرما دیا، اے رب کریم اے رب کریم، اب دو دن میں ہمارے ملک کا فیصلہ ہونے والا ہے، پروردگار ساری خدائی تیری ہے، ساری قدرت تیری ہے، ساری وحیت تیری ہے، دنیا والوں کی طاقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اللہ جو کچھ ہوگا تیری مشیت سے ہوگا، اللہ جو کچھ ہوگا تیرے ارادے سے ہوگا، تیرا ارادہ گنہگاروں کے بجائے پیارے نبی کی امت کو دیکھ لیجیے، پیارے نبی کی امت کو دیکھ لیجیے، ہار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، ہار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، یا اللہ تیرے محبوب کی امت آج خوف و ہراس کی عالم میں ہے، نا امیدی میں ہے، پریشانی میں ہے، سکتے میں ہے، بے پتی میں ہے، بے چارگی میں ہے، اللہ آپ رحم فرما دیجیے، میرے مولا یمن کی ایک عورت کسی طرح اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے مدینہ منورہ آ گئی، اس کا سر کھلا ہوا تھا، پیارے نبی کا دل کڑپ اٹھا، کھڑے ہو گئے، اپنی چادر اس عورت کے سر پہ ڈال دیا، اللہ جس طرح ایک عورت بے کس بے سہارا تھی، سر کھلا ہوا تھا، آج اسی نبی کی امت بے کس ہے، بے سہارا ہے، اس کے سر پہ کوئی مدد کی چادر رکھنے والا نہیں ہے، اللہ اس پر تیرا نبی تھا، اللہ آج سے تو ہی ہے، امت کے سر پہ حفاظت کی چادر عطا فرما دے، عزت کی چادر عطا فرما دے، محبت کی چادر عطا فرما دے، حفاظت کی چادر عطا فرما دے، اطمینان و سکون کی چادر عطا فرما دے، اے اللہ خود کی رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، کورونا کی حفاظت فرما، غریبہ کی حفاظت فرما، مشاہد کی حفاظت فرما، مقابل مقابل کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے پورے ملک کی حفاظت فرما، ملک کی قوانین کی حفاظت فرما، سے قریب سے بڑا کریم اللہ ہے، رمضان اللہ خیر الماکرین، اللہ خیر الماکرین، اللہ نے اپنی تدبیر اپنی قوت دکھلا دی ہے، ہر دور میں تم نے طاقت و قوت کو دکھلا دیا ہے، اللہ اس بے کس بے سہارا کمزور کی ہی امت کا خیال فرما کر اللہ اپنی قوت قدرت ظاہر فرما دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے زبیر ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔